ذرا سا دل پر صبر کرتے ہوئے سماعت فرمائیے گا. آپ کو اور مجھے غیبت پر یقین ہے؟ بے شک غیبت پر یقین ہے. اب ایک مثال سنیے. میرے والد اس وقت اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. فرض کیجئے مجھے یہ پتا چلے کہ وہ اب اسلام آباد میں نہیں ہیں، کسی انجانی جگہ پر ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، میں ان سے مل نہیں پاؤں گا، اور مجھے اپنے عمل کے ذریعے انہیں واپس لانا ہے. آج کی رات میں سو پاؤں گا یا نہیں سو پاؤں گا؟ پھر میں اور آپ کیسے سو رہے ہیں؟ کیا وہ امام پردہ غیبت میں نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو ان کا منتظر ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو پھر ہمیں صبر کیسے آ گیا؟ صرف ایک وجہ سے، ہم نے غیبت کو بھی زندگی کا معمول سمجھ لیا. ہم نے سمجھ لیا کہ غیبت بھی زندگی کا معمول ہے. کس نے کہا کہ یہ معمول ہے؟ خود اپنے دماغ سے سوچیے اور بتائیے، خداوند متعال امام کو بھیجتا ہے غیبت میں رکھنے کے لیے یا حاضر رکھنے کے لیے؟ حاضر رکھنے کے لیے. پھر حاضر ہونا معمول ہے یا غائب ہونا؟ حاضر ہونا معمول ہے. اس کا مطلب ہے غائب ہونے والا کوئی سزا ہے، یہ تو کوئی سزا ہو گئی. ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا. اور ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے دینی احکام کو حقیقت سمجھنے میں کوتاہی کر دی. ہم نہیں سمجھ پائے دین کے احکام حقیقت ہیں. ان تمام چیزوں کو سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری تھا، ہم نے کم سمجھ پائے. میں نہیں کہہ رہا ہم بالکل نہیں سمجھ پائے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر تڑپ ہے اپنے امام سے ملنے کی. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ایک خاص تڑپ ہے اپنے امام کی نصرت کرنے کی، لیکن تعداد کم ہے. ابھی وہ تڑپ اس درجے پہ نہیں پہنچ رہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں روایت کی صورت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک شخص چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت حاضر ہوا اور کہا کہ مولا، آپ مدینے میں ہوتے ہیں، میں دور دراز کے شہروں میں رہتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خواب میں آ جایا کریں اور میری مشکل کو حل کر دیا کریں؟ سوال معقول سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چاہنے والے کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے. اگر مشکل پیش آ سکتی ہے تو دنیا میں کس سے اپنی مشکل حل کروائے؟ اگر امام تشریف فرمائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنے مولا کے حضور کہوں، میرے مولا مجھے حل بتا دیں، یہی چاہے گا. اب یہ بندہ خدا اتنی دور ایک شہر میں رہتا ہے، کہتا ہے میں کیا کیا کروں؟ تو مولا سے کہتا ہے، مولا ایسا نہیں ہو سکتا مجھے مشکل پیش آیا کرے، میں آپ کو پکار دیا کروں، آپ خواب میں آ جایا کریں اور میری مشکل کو حل کر دیا کریں. اچھا، اب مشکل کا معاملہ ہو یا نہیں ہو، یہ تڑپ بہرحال میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ مولا ہمارے خواب میں آ جایا کرے. چاہتے تو ہم بھی یہی، یعنی کسی کے خواب میں آئے یہ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی سعادت. تو تڑپ تو ہے. تو اس کا سوال ہمارا سوال ہو گیا، ہم بھی یہی سوال چاہتے ہیں. مولا سے پوچھتے چاہتے ہیں، مولا ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمارے خواب میں آ جائے گا. مولا نے ایک عجیب بات کہی، کہا تمہیں تم نے سوال کیا، اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا، آج تم ایک کام کرو، تم یہ کرو کہ نمکین مچھلی کھا کر سو جاؤ. نمکین مچھلی کھا کر سو جاؤ. کہنے لگا، مولا میں تو کچھ اور پوچھ رہا تھا. انہوں نے فرمایا، تم یہ کرو کل آنا میرے پاس. صاحب نمکین مچھلی رات کو کھاتا ہے سو جاتا. اگلے دن پھر آتا ہے مولا کے پاس، کہا مولا میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا خواب میں آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. مولا نے کہا، میں مچھلی کھائی تم؟ کہنے لگا، جی میں نے کھائی. کہا خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا، نمکین مچھلی کھانے کی وجہ سے میرے اندر پانی کی طلب بڑھ رہی تھی، تو خواب میں رات بھر پانی دیکھتا رہا. مولا نے کہا، اگر ہماری تڑپ اتنی بڑھتی تو ہمیں بھی خواب میں دیکھ لیتے. تم منہ سے کہہ رہے ہو ہم تمہارے خواب میں آئے، پہلے بتا بتاؤ کتنی تڑپ ہے تمہارے اندر؟ تڑپ بڑھاؤ اپنے اندر، تڑپ بڑھاؤ. جس دن تمہاری تڑپ اس پائے پر پہنچ گئی، ہم خود بخود تمہارے خواب میں آئیں گے. یہی حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہی حکم میرے اور آپ کے لیے. وہی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے مولا میرے خواب میں آئے مجھے زیارت نصیب ہو، تو اس کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے، پہلے تڑپ بڑھاؤ، اپنی تڑپ کو اس درجے پر لے جاؤ. اب آپ انصاف سے بتائیے گا غیبت میں ہماری تڑپ کتنی ہے، غیبت میں ہماری تڑپ کتنی ہے؟ آپ اور میں دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں جانتے ہیں تڑپنے کی. تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب اپنے بچے کے فراق میں کتنا تڑپا کرتے تھے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا اتنا گریا کرتے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اتنا گریا کرتے تھے. اب کوئی ہم سے کہے کہ تم لوگ اپنی زندگی میں کیسے ہو، فرض کر لیجیے دنیا کا کوئی بھی مذہب و عقیدے کا ہم سے پوچھے کہ تم کی غیبت کے ماننے والے ہو، ہم کہیں گے جی ہاں ہم غیبت کے ماننے والے. کہے گا غیبت کا مطلب کیا؟ ہم کہیں گے غیبت کا مطلب یہ کہ ہمارے امام ہیں لیکن ہم مل نہیں پا رہے. تو وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتا کہ اس پر تم کتنے تڑپے، اس پر تم نے کتنا گریہ کیا. اگر نہیں کیا تو تم کیسے کہہ رہے ہو تم غیبت کے ماننے والے؟ اس کا مطلب ہے تم نے غیبت کو ایک معمولی سا کام سمجھا ہوا ہے. اچھا یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ صرف ایک وجہ سے، ہم نے غور کرنا بند کر دیا، ہم نے سوچنا بند کر دیا. ہم اب یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ایک امام ہمارا منتظر بھی ہے. وہ امام ایک طرف سے منتظر ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے وہ امام منتظر بھی ہیں، وہ ہمارا بھی انتظار کر رہے ہیں. کس بات کا انتظار؟ کب میرے ماننے والے صحیح کام کی طرف جائیں گے، یہ انتظار بھی ہے.
عرفان افروز بلند کر صدا،
بس آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو میں کوشش کروں گا پانچ دن میں اور شروع کر چکا ہوں وہ یہی کوشش ہے. اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان تعلیمات میں سے کہ پانچ دن کے بعد میں اور آپ زیادہ بہتر اپنے امام کے وجود کو احساس کر پائیں، جس پر شاید ہماری توجہ اتنی زیادہ نہیں ہو پا رہی. اس بات کو میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پھر یقین فرمائیے ہر کام آسان ہونا شروع ہو جائے. اسلام کی تعلیمات کو، دین کی تعلیمات کو حقیقت سمجھنے کی کوشش کیجیے. جس دن میں نے اور آپ نے انہیں حقیقت سمجھنا شروع کر دیا، میری اور آپ کی زندگی میں بنیادی تبدیلی آنا شروع ہو جائے. اب مولا کا ایک کلام اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک جملہ ارشاد فرمایا مولا نے، اور ہماری زندگی کی بڑی خوبصورت مثال آپ نے دیکھا ہوگا، آج کی دنیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے بیماریوں کی دنیا ہے. لوگوں کو عجیب و غریب بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان بیماریوں کے نتیجے میں نہیں معلوم ان کی زندگی میں کیا کیا پابندیاں لگ جاتی ہیں. سادہ ترین بیماری جو آج تقریباً ہر تیسرے چوتھے آدمی کو لگ جاتی ہے وہ شوگر کی بیماری ہے. اگر یہ شوگر کی بیماری لگ گئی تو 10 پابندیاں اٹھانی پڑیں گی، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ساری باتیں. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تعجب ہے اس شخص سے کہ جو بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتا ہے لیکن عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے نہیں بچتا. اگر میں شوگر کا مریض ہوں، آپ میرے سامنے شوگر لائیے اور کہیے کھاؤ، میں کیا کہوں گا آپ سے؟ کہوں گا بھائی میں مریض ہوں. آپ کہیں گے نہیں کھاؤ، اچھی نہیں لگتی کیا؟ میں کہوں گا اچھی تو لگتی ہے لیکن کھاؤں گا تو نقصان ہے، اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ تھوڑی کلاڑی ماروں گا، اپنے آپ کو خود ہی تھوڑی قتل کرنا ہے مجھے. پھر یہ بتائیے گا گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا گناہ کے پیچھے آگ نہیں ہے؟ کیا کیا گناہ کے پیچھے اپنے آپ کو قتل کرنا اور ہلاکت نہیں ہے؟ اگر ہے تو گناہ کیوں ہے؟ صرف ایک معاملہ, ہم حقیقت نہیں سمجھ رہے, ہم اس بات کو حقیقت نہیں سمجھ پا رہے. اب ایک اور مثال آپ کی خدمت میں فرض فرمائیے. کافی عرصے پہلے سے یہ مثال میرے ذہن میں آئی تو میں نے دیکھا واقعہ اصل ہے. فرض فرمائیے کوئی ایسا نظام بن جائے, ایسا کوئی نظام بن جائے جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے اس کے سر میں آگ لگ جائے. فرض کر لیتے ہیں ایسا نظام بن گیا ہے جیسے ہی کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے سر میں آگ لگ جاتی ہے. جناب علی آج رات اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو بھائی لوگوں, اب تک تو تم نے جتنے جھوٹ بولنے تھے بول لیے, لیکن اب جناب علی ایک نظام بن گیا ہے مجھے کہ کل صبح سے جو جھوٹ بولے گا اس کے سر میں آگ لگ جائے گی. اب جناب صبح کا وقت ہوگا, پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسا بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. اب صبح کا وقت ہوا, کوئی کہیں پر گیا, اس نے پہلا جھوٹ بولا, جیسے جھوٹ بولا سر میں آگ لگ گئی, خود بھی گھبرا گیا, لوگ بھی گھبرا گئے, لوگوں نے کچھ ڈالا ڈولا آگ بجھ گئی. اب سب لوگ ہوشیار ہوئے, کہا بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا, ہماری تو زندگی ہی جھوٹ پر چل رہی تھی, بہت سارے کاروبار چلتے ہی اسی بات پر ہیں. ایک میرا شاگرد قسم کا تھا اسٹیٹ ایجنٹ, میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی پہلا کام تو یہ کرو, اگر تمہیں مانوی طور پر ترقی چاہیے جھوٹ بولنا سوکھ چھوڑ دو. کہنا پھر مولانا صاحب کوئی اور کام بتا دیجئے, یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کام میں تو خیر جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. بھارت مجھے کچھ دن پہلے ایک اور اسٹیٹ ایجنٹ بولا, کافی مرد مومن, میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات, کہنا ایسا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر نہیں چلتا؟ کہنا نہیں کم چلتا ہے لیکن چل جاتا ہے. بھارت تو اس سے فرض فرمائیے کہ جناب علی اس دن تو ایک آدمی نے جھوٹ بولا اور سر میں آگ لگ گئی, اس کے سر کے بال بجھا دیے گئے, دوسرے لوگوں نے دیکھ لگا بھائی آج تو عجیب مارکا ہو گیا, جیسے جھوٹ بولا آگ لگ گئی. اب جس کے سر میں آگ لگی ہے دوبارہ جھوٹ بولے گا؟ ایک چانس اور لے لیجیے, دوپہر تک گزرتے گزرتے اس کے ذہن سے نکل جائے, پھر ایک دفعہ غلطی سے آگ لگ جائے, جھوٹ بول دے آگ لگ جائے, اب پھر لوگ بجھا دیں گے, اب جھوٹ بولے گا نہیں, اب چانس بھی نہیں لے گا, زبان کو سر پہ ہاتھ رکھ کر استعمال کرے گا بھائی آگ ہی نہ لگ جائے. صحیح اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولو گے جہنم میں ڈال دوں گا, اس آگ کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس آگ کا یقین نہیں آ رہا. خدا نے کہا حرام کھاؤ گے ایسا ہی ہے جیسے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہو, یقین نہیں آ رہا. یہ آگ بھڑک رہی ہے صرف دکھائی نہیں دے رہی, مشکل ساری ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حقیقت نہیں سمجھ رہے, حقیقت نہیں سمجھ پا رہا. میں بعض اوقات بیچ میں کبھی لوگوں کو ہنسا بھی لیتا ہوں, کبھی رلا بھی لیتا ہوں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں یوں ہی عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ کے یہاں ایسا کوئی دستور نہ ہو کہ کبھی کبھی بولنے والا ہنسا بھی دے تو آپ اس پہ برا نہ مانیے گا, ہم لوگ کبھی کبھی یہ کام کر دیتے ہیں. اگر آپ کو بہت برا لگا تو میں ترک کر دوں گا بات کے لیے, اس دفعہ تو کر دیتا ہوں. صاحب ہوا یہ کہ ایک آدمی سو رہا تھا, اس کے گھر میں کہیں چور آ گیا. چور جو آیا تو اس نے کہیں کھٹ پٹ کی, اس کی آنکھ کھل گئی, اس نے کہا کون ہے؟ چور نے کہا بارات جا رہی ہے. یہ سو گیا, بارات جا رہی ہے, بارات میں تو کھٹ پٹ ہوتی ہے. پھر سو گیا, پھر اس سے کھٹ پٹ ہوئی, یہ پھر جاگ گیا, اس نے کہا کون ہے؟ اس نے پھر کہا بارات جا رہی ہے. اب جو تیسری دفعہ کھٹ پٹ ہوئی وہ جاگا, اور اس نے پھر کہا بارات جا رہی ہے, تو اس نے کہا کہ بے وقوف انسان, اگر بارات جا رہی ہے تو باجے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہنے لگا سو جاؤ صبح کو آئے گی, سو جاؤ ابھی, باجا بج رہا ہے صبح کو آواز آئے گی. ہو گیا نا, اب سن لیجئے, آگ جل رہی ہے قیامت کے دن نظر آئے گی. آگ جل رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں جل رہی ہے. اگر خدا نے کہا نا کہ جل رہی ہے تو پھر یقیناً جل رہی ہے, صرف نظر نہیں آ رہی. چونکہ نظر نہیں آ رہی لہذا یقین نہیں آ رہا, اور یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ جل رہی ہے. خدا نے کہا ہے تو پھر تو ہوگا, کہ خدا نے نہیں کہا کہ جہنم کے اندر آگ جل رہی ہے, اس میں کون جائیں گے؟ نعوذ باللہ جو جانے والا ہوگا تو کون جائے گا؟ ظاہر انسان جائے گا. ان سزاؤں کے نتیجے میں بالآخر انسان جلیں گے. ہم نے کیا سوچ لیا, میں جھوٹ بولتا رہوں, سارے کام کرتا رہوں, کچھ نہیں ہوگا, زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا ایک اور کام کیجیے, 250 سال, میرے نزدیک 250 سال بہت اہم ہے, جس میں خاندان اہل بیت روئے زمین پر تشریف فرما رہے ہیں. 210 ہجرہ میں, 11 ہجرہ میں رسول خدا کا انتقال ہوا, 211 سے لے کر 260 ہجرہ تک خاندان اہل بیت روئے زمین کے اوپر تشریف فرما ہے. اس 250 سال کو میری زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے, اور میں 10 چیزیں اس 250 سال سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ذرا ایک دفعہ جائیے اس 250 سال میں, اندازہ لگائیے, جا کر اصحاب آئمہ میں ایک صحابی نکالیے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو. ایک صحابی نکالیے, کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں, جا کے حد سے اٹھا لیجیے, اور ان تمام کو اٹھانے کے بعد ایک صحابی بتائیے جس نے جھوٹ بولا ہو. وہ خود تو معصوم تھے, ان کے اطراف میں جو تھے وہ بھی انہی کے راستے پر چلنے والے تھے, ان کی طرح کوشش کرنے والے تھے, ان کے راستے کے اوپر قدم رکھتے تھے. اچھا پھر ہم کیوں ایسے ہو گئے, ہماری زندگیاں کیوں ایسی ہو گئی؟ جس چیز کو انہوں نے حقیقت سمجھا ہم نے حقیقت نہیں سمجھا, پھر مشکل ہو گئی زندگی. اچھا ایک اور مشکل بھی ہے, مثلا فرض کیجئے مجھے شوگر, میرے سامنے شوگر لائی گئی, اب میرا دل للچایا, میں نے شوگر کھا لی, رات کو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اب یہ جو طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو کوئی مجھ سے آ کر پوچھے کہ بھائی کیا ہو گیا, تو میں کہوں گا بھائی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہے گا کیوں خراب ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا شوگر کی وجہ سے, تو وہ مجھ سے کہے گا تم احمق تھے, جب شوگر کھا رہے تھے تو خیال نہیں آیا, یہی کہے گا نا. اب آج ہم سے کوئی پوچھے کیا معاشرے کے اندر سکون ہے, ہم کہیں گے نہیں ہے بھائی سکون نہیں ہے, امن ہے, ہم کہیں گے نہیں یار امن بھی نہیں ہے بدمنی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں نفرتیں کر رہے ہیں, کہیں گے بھائی محبتیں ختم ہو گئی ہیں نفرتیں کر رہے ہیں, ایمانداری سے پیش آ رہے ہیں بے ایمانی سے, کہیں گے بھائی ایمانداری ختم ہو گئی. تو وہ ہم سے کہہ سکتا ہے کہ بے وقوف ہو تو پھر دین پر غور کیوں نہیں کرتے, یہی کہے گا نا ہم سے کہ بے وقوف ہو پھر دین پر غور کیوں نہیں کرتے, تمہارے پاس دین تو ہے, تمہارے پاس تو سب کچھ ہے. آپ یقین فرمائیے میں یہ جملہ بہت زیادہ اپنے ذہن میں سوچا کرتا ہوں, مجھے کہ اگر کوئی بنی امیہ کا ماننے والا ہو اور جھوٹ بولے تب تو چلو بات بھی سمجھ میں آتی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہی ہونا تھا. اگر کوئی ادھر کا ماننے والا ہو اور آ کر مکاری دکھائے چلو بات سمجھ میں آ رہی ہے, کرنا یہی تھا کسی نے, تو سوال یہ کہ میں اور آپ کس کے ماننے والے ہیں. کو جمع کیجئے, اب آپ دیکھیے پھر دوبارہ مقصد ذہن میں رکھیے گا, مقصد ذہن سے نہ نکل جائے, مقصد یہ ہے میں اور آپ خاندان اہل بیت کے اور نزدیک جائیں, سارا مقصد یہ ہے. اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان مثالوں کے ذریعے سے, ان تعلیمات کے ذریعے سے, کہ آپ کی زندگی کو ایک جھٹکا لگے اور آپ اس مطلب کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کس نعمت سے میں محروم ہوں غیبت کی وجہ سے, کس سعادت سے میں محروم ہوں غیبت کی وجہ سے. غیبت کو کوئی مشکل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ایمان کا پردہ ہے غیب میں ہونا, نظروں سے اوجھل ہونا, یہ کیا آیا یہ مشکل ہے یا نہیں, یہ مصیبت ہے یا نہیں؟ اگر مصیبت ہے تو میں غور کیوں نہیں کرتا, میری زندگی میں اثر کیوں نہیں آ رہا, یہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں, میں اور سب مل کے غور کیجیے اس کے اوپر. یقین فرمائیے آپ نے دیکھا میں کوئی خطابت نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں, ایسی باتیں عرض کروں, میں یہ صرف یہ چاہوں گا بھائی جس چیز کو میں اور آپ ماننے والے ہیں اس پر غور کیوں نہیں کر رہے, اس پہ غور کیجیے, اپنی زندگیوں کو ان کے نزدیک لے کر جائیے جن کے آپ ماننے والے ہیں. دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, اگر کوئی ممبر پہ جائے اور آپ سے یہ کہے اے لوگو میرے پیچھے چلو, اس دعوت کو مت ماننا, کیوں؟ یہ اپنی طرف بلا رہا ہے, اس کی دعوت مت ماننا. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے بھائی مجھے مت دیکھو خاندان اہل بیت کی طرف جاؤ, اس کو تو سنیں, ادھر ہی بھیج رہے ہیں نا جہاں آپ خود جانا چاہتے تھے. آپ بھی اب سے بھی یہی عرض کرو کہ بھائی اپنی زندگیوں کو دیکھو, آپ یہ بات چھوڑ دو کون بول رہا ہے, مت دیکھو اس بات کو کون بول رہا ہے, یہ مت دیکھو یہ جو بول رہا ہے یہ کیسا بول رہا ہے, یہ بھی چھوڑ دو, صرف ایک بات دیکھو کیا کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو عمل کرو, اپنی زندگیوں کو لے کے جاؤ خاندان اہل بیت کی طرف. آج جب آپ سونے لگیں تو اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے, کچھ وقت نکالیے, اپنے آپ سے سوال کیجیے گا میں نے اپنے امام غائب کی خدمت کیسے کی. اگر اس دنیا کے اوپر آج ظاہری طور پر تشریف فرما ہوتے تو بخدا امریکہ کے کسی گوشے میں بھی ہوتے نا تو میں اور آپ پیسہ جمع کرتے کہ اپنے مولا کی زیارت کرنے جائیں گے. آخری دفعہ کب اپنے مولا کی کوئی خدمت کی یہ بتائیے, آخری دفعہ کب کوئی کام اپنے مولا کے نام پر کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو ایجان محترم اپنے دل سے سوچئے گا پھر میں نے اپنے مولا کی قربت کیسے حاصل کی, ان کی توجہات نہ ملنے پر مجھے کس چیز نے صبر کروا دیا, کس چیز نے مجھے مطمئن کیا کہ میں خاموش بیٹھا رہا ہوں, کیوں نہیں سوچا میں نے اس بات کو. اور ہمیشہ ایک ذہن میں رکھیے گا ایک بات, مجھے کہ شاید کبھی ایسا رہا ہو ہم نے توجہ نہ دی ہو لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے توجہ نہ دی. ایسا تو ہوا کہ ہم نے توجہ نہیں دی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے توجہ نہیں دی. مسلسل کبھی خطوں کے ذریعے سے, کبھی خوابوں کے ذریعے سے, کبھی گفتگو کے ذریعے سے مسلسل یہ پیغام بھیجواتے ہیں ہمارے ماننے والوں سے کہنا ہم ان سے غافل نہیں ہیں, ہم غافل نہیں ہیں. ایک روایت میں بڑا عجیب جملہ لکھوا کے بھیجا امام, کسی عالم نے جہاں تک میرے ذہن میں, شیخ صدوق نے درخواست بھیجی مولا کے حضور, اس درخواست کے جواب میں یہ خط آیا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا اے ہمارے ماننے والوں اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کرتے تو دشمن تمہیں کچل دیتے, ہم نے تمہاری حفاظت کی. بخدا اپنے دل سے پوچھے گا کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے دشمن ہمارے سروں پر بیٹھا رہا, ہم بے بس ہو گئے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, اس کے پاس ساری طاقت تھی پھر بھی کسی نے غیب سے ہمیں بچا لیا, ہمارے کاموں کو سنبھال لیا. اب تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ پردے غیب میں سے کون سا ہاتھ ہے جو بار بار آ کر مدد کر دیتا ہے. اور وہ بار بار فرما رہے ہیں, کہتے ہیں ہم تمہاری نصرت کرتے ہیں, ہم تمہاری مدد کرتے ہیں, تم توجہ دو, تم ہماری طرف آؤ. بس اپنی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول بنا لیجیے, ہر روز جتنا ممکن ہو اپنے امام کے ساتھ ایک رابطہ جوڑ کے رکھنا. کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس روایت کا مطلب کیا ہے, کہ جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا. یہ جملہ آپ نے ہزاروں دفعہ سنایا تھا, کوئی نیا جملہ نہیں ہم کے لیے, لیکن کل اس کے اوپر کچھ دیر آرائز پیش کروں گا. آج بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پہلا دن ہے مجھے کہ اپنی ذات کو اپنے امام سے جوڑنے کے لیے کوئی کوشش انجام دیجیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, کچھ ایسا ہونا چاہیے میں اور آپ لوگوں کے درمیان بھی گھومتے رہے تو دل میں سے ایک آہ یا مہدی کہتی رہے, یا ابا صالح, ایک پکار ان امام کے لیے بہرحال رہنی چاہیے, الاجل الاجل اندر سے ایک آواز اٹھنی چاہیے. اس آواز کا کام کیا ہوگا, میں لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں گا لیکن میرا دل میرے امام کے ساتھ ہوگا, ایسا ہونا چاہیے. اتنی توجہ میرے اور آپ کے اندر اپنے امام کے لیے اٹھنی چاہیے. اچھا کوئی ممکن ہے کہ یہ کام بہت سخت ہے, میں کہوں گا یقین مانو سخت نہیں, یہ کام آسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق نے میرے اور آپ کے دل میں حسین کا نام رکھ چھوڑا ہے. سید الشہداء کا نام میرے اور آپ کے دل میں ہے, وہ کس طرح سے ہے؟ وہ یہ کہ کہیں پر بھی گزر رہے ہو اگر کہیں یا حسین یا حسین کی آواز آتی ہے تو دل یہ کہتا ہے یہ اپنی آواز ہے، یہ اپنی آواز ہے. یہ کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اہل بیت ادھار علیہ السلام کی آواز ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے ابھی ان دلوں میں امام کا ذکر ہونا ہے، ابھی دلوں میں ذکر ہوگا. میں جہاں کہیں بھی اپنی مجلسوں میں ذکر کرنے لگتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے خدا کا ایک بات کے اوپر بہت شکر میں جانا ہوں. وہی کہتا ہوں پاک پروردگار تیرا شکر ہے بچپن سے تو نے حسین کے نام سے یاد دلا دیا، بچپن سے حسین کا نام یاد دلا دیا، بچپن سے جہاں کہیں گئے یا حسین سنتے ہوئے گئے، اپنی زندگیوں کو ماتم کے اوپر رکھا ہم نے، اب بس اسی نام کو اپنی زندگی کے اندر دوبارہ زندہ کر دیجئے، انہی مصائب کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. اب میں کس کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ اپنے مولا کی خدمت میں بس ایک سلام عرض کروں گا. یہ تمام قافلہ چلتا چلا جا رہا تھا، یہ تمام مصیبتیں کون اٹھا رہا تھا؟ تو آپ ایک منظر دیکھیں گے، ایک عاشور کا وقت آیا کہ جب مولا تنہا رہ گئے، تنہا رہتے ہوئے آواز دی حق میں ناصرین سرنا، کوئی نداء نہیں آئی. اس موقع پر سید سجاد کے خیمے کے اندر پہنچے، بیٹے کو جگایا، سید سجاد جاگے، اپنے باپ سے کہا بابا بتائیے میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ فرمایا بیٹا نہر پر سو گئے ہیں. کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بیٹا ان کو بھی مرچی لگ گئی ہے. پھر پوچھا میرا قاسم کہاں ہے؟ جب سب شہید ہو گئے. کہا وہ بھی اماں میری شمشیر لے کر آئیے، میں اپنے باپ کا دفاع کروں گا. سید سجاد کو سید الشہداء نے تھاما، اے بیٹا سجاد تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہوگا، تمہارا جہاد کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہوگا. بیٹا ہمارا جہاد شمشیر سے ہوا تھا، تمہارا جہاد زنجیروں سے ہوگا. بیٹا ہمارا خون کربلا میں بہتا، تمہارا خون کوفہ سے شام تک بہے گا. عبداللہ سہروی ایک آدمی ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، کہتا ہے میں کوفہ میں تھا، ایک غل ہوا، کہا وہ سرا بلایا جا رہا ہے. کہتا ہے میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک قافلہ لایا جا رہا تھا، آگے آگے ایک جوان تھے، پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، گلے میں توپ تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی. کہتا ہے بیڑیوں سے خون رس رہا تھا. میں کہوں گا ارے عبداللہ ابھی تو کوفہ ہے، اگر تو شام کے دن ہوتا مولا کی گردن سے جب توپ جدا ہونے لگا تو گردن کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی. یہ سید سجاد کا جہاد تھا. بڑی عجیب ایک روایت دیکھی، پانچویں امام اپنے والد گرامی کو منہ سنتے رہے تھے، ناگہاں ماما اتار دیا، سر پیٹنا شروع کیا، لوگ جمع ہو گئے. کہا مولا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے باپ کی بیڑیوں کے نشان دیکھے.